الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو, یہ سورت روزانہ نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے. اس سورت کو سورہ معون کہا جاتا ہے. یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. تعالی جل شانہ نے اس میں ہمارے کچھ اخلاق, کچھ عبادات کی پکڑ کی. انسان کے اخلاق اور انسان کے عبادت اگر صحیح نہیں ہوتی رب کریم کے وہاں, وہ مقبول نہیں ہوتا ہے. اخلاق کی بہت قدر و قیمت ہے, اور اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بھلا دیا ہے. انسان عبادت میں تو کچھ نظر آ جاتا ہے, لیکن اخلاق کے باب میں انسان بہت دور ہوتا جا رہا ہے. کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور کہاں اس کی امت کے اخلاق. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کے وہاں مہمانوں کے لیے شاہی دسترخوان ہوتا تھا. جو ان کے وہاں مہمان آتے تھے اپنی تربیت کے لیے اور سیکھنے کے لیے, ان کے لیے شاہی دسترخوان ہوتا تھا. لیکن حضرت سب کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے, خلوت میں بیٹھتے تھے. مہمانوں کو پہلے کھلا دیتے تھے اور پھر حضرت بیٹھتے تھے. کسی کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید حضرت نظام الدین کا دسترخوان ہم سے بھی اچھا ہوگا, اسی لیے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے. چپکے چپکے جب دیکھنے گئے تو دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, جو سب کا دسترخوان اٹھا لیا گیا, تو جو دسترخوان پر بچ گیا اور جو نیچے گرا ہوا ہے اسی کو جمع کر کے حضرت تناول فرما رہے ہیں, حضرت کھا رہے ہیں. اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بھلا دیا ہے. اخلاق کیا ہے, زندگی کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے جو اخلاق, میرے بھائیوں پتھر کا جواب پتھر سے دینا یہ تو ابو جہل کا کام ہے, یہ ابو لہب کا کام ہے, یہ عتبہ شیبہ اور ولید کا کام ہے, اور پتھر کا جواب پھولوں سے دینا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پگڑی نہیں اڑائی, کسی کی ٹوپی نہیں اچھالی, کسی کو ذلیل نہیں کیا.
ساری بات کرنا ہے کہ جس کی بلو کلر کی ہوڈی ہے وہ سب کو بک کر رہے ہیں, پلیز پہلے ہٹا لے پھر بعد میں بیان میں آ جائے.
حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا. آقا کی بات محبتانہ انداز میں, پیار کے انداز میں, لوگوں کو جوڑنے والی اخلاقیات کے اعلی معیار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو دے کر گئے. میں نے ابھی ظہر کے بعد ایک بخاری شریف کے حوالے سے واقعہ سنایا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق منافقوں کا سردار، حضرت کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اسی نے تہمت رکھی تھی، الزام رکھا تھا، اور کتنا بڑا الزام، زنا کا الزام، کوئی معمولی چیز نہیں، زنا کا الزام. اور اس مسئلے کو کریدتا رہتا تھا، حتیٰ کہ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کمینہ کہا، علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. قرآن کریم نے اس کی گواہی دی کہ اس نے کہا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے مدینے جانے کے بعد ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. مسجد زرار بنائی جس میں صرف حضور کے خلاف میٹنگ کرنے کا مسئلہ تھا، اور حضرت کو دعوت دی کہ آپ افتتاح کے لیے تشریف لائیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نہ جائیں وہاں. وہ ایک سازش ہال ہے، نام مسجد کا دیا گیا ہے، کوئی کمی نہیں رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، نفاق کا اعلی درجہ. لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس کا بیٹا پکا صحابی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، پکا صحابی، اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو تیرے نبی سے کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائیں. بیٹے نے کہا کہ ابا کس منہ سے تم کہہ رہے ہو، پوری زندگی میرے نبی کو ستایا، کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے کہنا تو صحیح، اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے محبوب سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں، تو کہنا تو صحیح. باپ مر گیا، جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نہ کہتا لیکن ابا کہہ کر گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، اور تقاضا یہ ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. حضرت نے فرمایا جنازہ تیار ہو جائیں تو مجھے بتائیں، میں پڑھاؤں گا. شفقتوں کا بھرا ہوا نبی، یہ نہیں کہا کہ تیرے باپ کی نماز میں کیوں پڑھاؤں، ہم جیسے ہوتے تو اچھل پڑتے، کود پڑتے. جنازہ تیار ہو گیا، حضرت تشریف لے آئے، نماز کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کپڑا کھینچا، یا رسول اللہ کس کی نماز پڑھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ میرے نبی کی مجھ سے توہین ہوئی، اسی مرتبہ کہ میں نے کپڑا کھینچا. کوئی ہے جو اپنے استاد کا کپڑا کھینچے، اپنے باپ کا کپڑا کھینچے؟ فرمایا مجھے جذبہ اتنا تھا کہ میں نے کپڑا کھینچا. اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہو؟ جس نے نبوت کو بدنام کرنے کی سازش کی تھی، پوری نبوت کو، عائشہ کی بدنامی نہیں تھی، نبوت کی بدنامی تھی، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہو. حضرت مسکرائے اور فرمایا مجھے پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو. اور ہم اپنے قلوب کو تتولیں کہ ہم کتنے معاف کرنے والے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنی بہن کو معاف نہیں کرتے، ہم تو اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، ہم اپنے چچا اور ماموں اور پھوپھیوں اور خالاؤں کو معاف نہیں کرتے. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. فرمایا کہاں منع کیا؟ فرمایا قرآن میں ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. آپ 70 مرتبہ استغفار کرو گے تو بھی قبول نہیں. اللہ نے کہا نا، رحمت والا نبی قرآن کی اس آیت کو رحمت پر لے جاتا ہے اور یوں کہتا ہے، اگر اللہ 70 مرتبہ سے قبول نہیں کرے گا تو میں 100 مرتبہ اس کے لیے کروں گا، اس کی بخشش تو ہو جائے گی. کس کے لیے یہ جو دشمن ہے آپ کا؟ اللہ کو بعد میں صاف صاف آیت اتارنی پڑی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، میرے پیغمبر آئندہ آپ ان کی نماز بھی نہ پڑھائیں، ان کے قبروں پر بھی کھڑے نہ رہیں. صاف آیت بعد میں اتارنی پڑی، چونکہ پہلی آیت کو نبی نے رحمت پر لے لیا، نماز پڑھائی، اور حضرت اپنا ابا لے کر آئے تھے، ابا مبارک، فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو، اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس لیے بھی کرتا دے دیا کہ بدر کے موقع پر حضور کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا پھٹ گیا تھا، اور چچا عباس لمبے تھے، اور اسی کا کرتا آیا تھا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس نے کرتا دیا تھا. نبی چاہتے تھے کہ مجھ پر سے احسان بھی اتر جائے، احسان بھی اتر جائے اور اخلاق بھی ہو جائیں. اس کو قبر میں اتار دیا گیا، حضرت نے فرمایا اس کو نکالو. پھر امام بخاری نے مسئلہ ثابت فرمایا کہ دفن کرنے، قبر میں اتار دینے کے بعد اگر ضرورت پڑ جائیں تو دوبارہ نکال سکتے، اسی روایت سے ثابت. ہمارے مسائل حدیث سے ثابت ہوں گے، ہمارے مسائل قرآن سے ثابت ہوں گے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک عورت آئی اور حضرت کی خدمت میں بہترین قسم کی چادر پیش کی، رومال بڑا سا، اور فرمایا یا رسول اللہ اس کے چاروں طرف کی جھالر جو ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. حضرت نے بہت تواضع سے قبول فرمایا اس کو، لے لیا اور یوں ڈال دی اپنے اوپر. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا حضرت چادر بڑی اچھی ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے. روایت میں ہے انہوں نے مانگی، مجھے دے دیجیے. ایک دفعہ فرمایا اچھی دوسری چادر میں لے لیتا ہوں اندر. حضرت دوسری چادر لینے گئے تو اور صحابہ نے ان سے کہا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی تم نے مانگ لی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں چادر کا لالچی ہوں، چادر تو میرے پاس بہت ہے، میں نے اس لیے مانگی کہ نبی کے بدن سے لگ چکی ہے، میں اسے اپنا کفن بناؤں گا. اللہ کے نبی یہ سن رہے ہیں اور منع نہیں فرمایا، اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو جائز ہے. اس روایت سے علماء نے دو مسئلے نکالے، ایک مسئلہ تو یہ نکالا کہ ہدیہ قبول کیا جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ اگر اپنی حیاتی میں کفن تیار کر لے تو جائز ہے، اس لیے کہ وہ صحابی نے کفن کے لیے فرمایا اور نبی نے منع نہیں فرمایا. تو کفن کا اپنی حیاتی میں تیار کر لینا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن قبر کا اپنی حیاتی میں تیار کر کے سونا یہ حدیث سے ثابت نہیں. اگر کسی بزرگ کے احوال میں آیا ہے کہ وہ اپنی قبر کھود کر قبر میں سوتے تھے، وہ ان کا حال ہے. اگر بزرگ کا حال نبی کی روایت کے موافق پڑتا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہوگی. ہمارا آئیڈیل اور امام اور پیشوا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی نہیں. ہم انہیں کا فالو کریں گے، ہم انہیں کا اتباع کریں گے، انہوں نے جو کہا وہ کریں گے، انہوں نے جن باتوں سے منع کیا ہم اس سے رکیں گے. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، رسول جو دیں وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں انہیں چھوڑ دو، چاہے وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے چھوڑ دو. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں جب رکھا دیا کہا اس کو نکالو، اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس کا منہ کھولا اور اس کا منہ کھول کر بخاری شریف میں روایت ہے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو کہاں وہ اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہمارے اخلاق. تراق میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلافت تو جنگ. شیخ سعدی کہتے ہیں تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا، تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا، پرایوں کو کب معاف کرے گا. تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا، پرایوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات. اخلاق کا ایک بہت بڑا باب، بہت بڑا باب اخلاق کا ہم نے بھلا دیا. ایک یہودی سے قرضہ لیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حضرت کے منشی تھے، سیکرٹری تھے. بلال سے کہا قرضہ لے لو، کچھ لوگوں کو دینا تھا، غربا کو. وقت آ گیا، دو تین دن باقی ہے. یہودی آیا، برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ حضور کو گالی دینے لگا. اللہ اکبر. صحابہ نے فرمایا اس کو مارے، فرمایا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق کے مقال، حق والے کو بولنے کا حق ہے. اس کے پیسے میرے پاس باقی ہے تو وہ بولے گا، اس کو روکنے کا حق ہمیں نہیں ہے. حضور نے اپنی امت کو اتنے اخلاق دیے. بخاری شریف میں روایت ملتی ہے کتاب الصوم میں روزوں کے بیان میں، یہ صحابی آئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ رمضان میں گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. فرمایا کیا گناہ ہوا؟ کہنے لگے میں رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لی، مجامات ہو گئی، صحبت ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا کہ اس پر تو تمہیں کفارہ دینا ہوگا. فرمایا کیا کفارہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سات روزے رکھو. وہ کہنے لگے حضرت چند روزوں میں صبر نہیں ہوا تو سات روزوں میں کیسے صبر ہوگا؟ حضرت خاموش ہو گئے. فرمایا اچھا غلام آزاد کرو. تو انہوں نے اپنے گردن پر ہاتھ مارا اور یوں کہا میری ذات کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں، میرے پاس کوئی غلام نہیں. حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. بٹھایا ان کو اور فرمایا کہ گھر پہ دو زنبیل بھر کر کھجوریں آئی ہیں، جاؤ لے آؤ. وہ منگوائی اور ان صحابی کو دی اور فرمایا لو یہ اپنے کفارے میں ادا کر دو، غریبوں کو کھلا دو. وہ صحابی فرماتے ہیں انی ذهبت ما بین لابتی هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں کہا دوسروں کو کھلاؤ. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. حضرت اتنے مسکرائے، اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک کھل گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو، لیکن حضرت کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں آئے. حضرت نے اس پر غصہ نہیں کیا. کیسے اخلاق امت کو دیے، کیسے اخلاق. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت آئی کچھ وقت کے لیے، تو عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو نئے سرے سے بناؤں اور یہ مشرکین کے بنائے ہوئے کعبہ کو توڑ دوں اور حکیم کو اندر لے لوں جو اصل کعبہ ہے اس کے مطابق. لیکن اس سلسلے میں کوئی روایت تو پہلے معلوم کریں، میری طرف سے کیسے کر سکتا ہوں. خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت معلوم کی تو فرمایا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ کر بنیاد ابراہیم پر کعبہ بنا دوں، حتیم اندل لے لوں، نیچے کر دوں اور دو دروازے بنا دوں. لیکن فرمایا عائشہ تیری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، تیری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں نے اس کعبہ کو توڑا تو تیری قوم کہے گی ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا جو ہم نے بنایا تھا. اللہ کے حبیب نے لوگوں کی دلجوئی کے لیے اسی کعبہ کو جو مشرکین کا بنایا ہوا تھا باقی رکھا، اسی کعبہ میں نماز بھی پڑھی اور اسی کا طواف بھی فرمایا. امت کو یہ سبق دیا، اے لوگو، اس کعبہ کا طواف تو ہو سکتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں کو توڑا نہیں جا سکتا ہے. میرے اللہ، میرے نبی نے اس امت کو امت بنایا تھا، لیکن آج ہم نے امت کو جماعتوں میں بانٹ دیا. یہ فلا ہے، یہ فلا ہے، یہ وہ برادری، یہ وہ برادری، برادریوں پر ہم تقسیم ہو گئے، مسلکوں پر ہم تقسیم ہو گئے. یہ قوم جو امت بن کر کے دنیا میں آئی تھی، اس کا امت پنا ختم ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم امت بننے والے بنے. یہ برادریوں کی تقسیم، یہ مسلکوں کی تقسیم جس کی بنیاد پر ہماری طاقت ختم ہو گئی اور جو ہے ہم کمزور ہو گئے، اللہ کرے کہ ہم دوبارہ امت بننے والے ہو جائیں. اور یاد رکھو، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے میری امت کو توڑا، مرنے سے پہلے اللہ اس کی فیملی کو توڑے گا. جس نے میری امت کو توڑا. آج ہم معمولی معمولی جھگڑوں میں امت کو توڑ رہے ہیں، بٹوارا کر رہے ہیں. تو اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے جو ہم نے بھلا دیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کے باب میں کتنے اخلاق ہم کو دیے. معاشرہ، گھریلو ماحول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا خطبہ ہو گیا، نکاح کی منگنی ہو گئی، میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے آپ بتائیے. اللہ کرے کہ ہماری بچیاں بھی نکاح سے پہلے شوہر کے حقوق کو جاننے والی بنے. میرے شوہر کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پورے بدن پر پھوڑے نکل آئے اور وہ پک جائے، اور تو اپنی زبان سے اس کو صاف چاٹ چاٹ کر صاف کر لے، تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک عورت کو اللہ کے حبیب کیا اخلاق سکھا رہے کہ تیرے شوہر کے تجھ پر کیا حقوق ہے، اور وہیں پر ایک شوہر کو یوں بتایا کہ تیری بیوی کے تجھ پر حق یہ ہے کہ اگر تو نے اس کے حقوق کو جو شریعت نے دیے ہیں تو نے پورے نہیں کیے، تو وہ مظلومہ ہوگی، تو ظالم ہوگا، اور قیامت کے دن اس کی بات کو سن کر اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا. اس کے حقوق ہیں اگر تو نے اس کو پورا نہیں کیا. اخلاق کا ایک بہت بڑا بات ہے، معاشرے کے حقوق. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت کو دیے تھے، کیسے حقوق. افسوس کہ امت کے پاس صرف نماز، روزہ، زکات ہی رہ گئی. اخلاق کا باب، معاشرے کے باب، معاملات کا باب جو اللہ تعالی نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو دیا، ہم اس کو بھلا دیتے. والدین کے باب میں کتنے زیادہ حقوق دیے. اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت اویس کرنی، اللہ کے حبیب پر ایمان لائے، سلام کہلوایا اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم اپنی جگہ رہو، وہیں رہو. تم صحابیت سے محروم کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ آ جانے دیتے ان کو، صحابی بن جاتے، پھر واپس چلے جاتے. ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو روک لیا اور اپنے قدموں میں نہیں آنے دیا. اشارہ فرمایا اس بات کی طرف اللہ کے حبیب نے کہ اویس میری صحابیت سے محروم ہو سکتا ہے. امام نووی نے جواب لکھا ہے مسلم شریف کی شرح میں، اور بڑا عجیب جواب. فرمایا اللہ کے نبی جو کہتے تھے وہ کر کے بتاتے تھے، ہماری طرح تقریریں نہیں کرتے تھے کہ بس بول دیا. آج تو امت صرف سننے اور سنانے والی رہ گئی. سنو اور سناؤ بس، مجھے سنانے میں لذت آ رہی ہے، تم کو سننے میں لذت آ رہی ہے، باقی عمل کا باب کورا ہے. ہم صرف سننے سنانے والے رہے. حضرات صحابہ سننے سنانے والے نہیں تھے. ایک آیت اتری، حضرات علماء اس مسئلے کو بہت سمجھ سکتے ہیں. ایک آیت اتری, اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو, اگر تمہیں میرے نبی سے مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے آنا. ویسے ہی نہیں, نبی سے اگر مشورہ کرنا ہے صدقہ کر کے آؤ. وکیل کے پاس مشورے کے لیے جاتے ہو, فیس دیتے ہو یا نہیں؟ پیٹ بھر کے فیس دیتے ہو. فرمایا میرے نبی سے اگر مشورہ کرنا ہے تو فیس دے کر آ, صدقہ کر کے آؤ. سہارنپور میں مفتی صاحب تھے, ان سے کوئی میراث کا مسئلہ پوچھتا تھا تو 500 روپے لیتے تھے مسئلہ بتانے کا. مولانا وقار علی صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا, میراث کا مسئلہ بتانے کے 500 روپے لیتے تھے. بڑا شور ہوا کہ مولانا مسئلہ بتانے کا پیسہ لیتے ہیں. مولانا نے فرمایا میراث کا مسئلہ بتانا یہ بھی ایک وکالت ہے, اور تم وکیل کو فیس دیتے ہو یا نہیں؟ فرمایا بالکل جائز ہے, اس کے پیسے جائز. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو. یہ آیت صبح صبح اتری تھی, حضرت علی نے سنی, ایک پیسہ نہیں تھا, بازار میں گئے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے. ایک یہودی کی دکان پر گئے, کچھ کام ہے. اس نے کہا یہ 10 من کھجور ہے جو یہاں سے وہاں پہنچانا ہے, کیا دو گے؟ 2 سا کھجور, یعنی 7 کلو کھجور. 2 سا کا مانا 7 کلو. حضرت علی نے اپنے کندھے پر 10 من کھجور 3 مرتبہ اٹھائی, تھوڑی تھوڑی کر کے, اور جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دی. جب کھجور پہنچا دی تو مزدوری میں 2 سا کھجور بھی لی, 7 کلو کھجور. 1 سا کھجور گھر پہ دی, اور 1 سا کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, اور صدقہ کر کے ظہر کے موقع پر مسجد نبوی میں پہنچی, اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا یا رسول اللہ ویسے مجھے کوئی خاص مشورہ نہیں ہے, لیکن یہ آیت اتری ہے کہ نبی سے مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو. میں آیت پر عمل کرنا چاہتا تھا, اس لیے میں 1 سا کھجور دے کر اللہ کے راستے میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا علی ابھی ظہر کی نماز سے پہلے آیت منسوخ ہو گئی. حضرت علی نے 2 رکعت شکر کی ادا فرمائی کہ اللہ کم سے کم آیت پر عمل تو ہو گیا, کم سے کم آیت پر عمل تو. صحابہ تو اتنے بے چین رہتے تھے کہ آیت پر عمل کیسے ہو جائے. حدیث پر عمل ہم جیسے ہوتے تو ہم یوں کہتے ہیں نبی سے بات نہیں کرنا ہے لیکن ہم صدقہ نہیں دیں گے. اگر ہم ہوتے تو یہی کہتے. اسی لیے ہمارے نعرے ہیں حضرت حسین کے باب میں کہ یا حسین ہم نہیں تھے, ارے اچھا ہوا کہ نہیں تھے, ورنہ منافق کی فہرست میں ہوتے, علی کے مقابلے میں کہیں نہ ہوتے, حسین کے مقابلے میں ہم کہیں نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسین نے جو ہم کو سبق دیا وہ سبق تو ہم نے لیا نہیں. کیا سبق دیا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصلا لڑنے نہیں جا رہے تھے, اصل تو کوفہ والوں کی دعوت پر جا رہے تھے. حویلی کے آدمیوں کو لے کر 72 آدمی تھے, دعوت پر جا رہے تھے. اتفاقی مسئلہ ہوا کہ کربلا میں مسئلہ پیش آ گیا, اور 20 آدمی ظہر تک میں شہید ہو گئے, ناشے پری ہوئی ہے. اور ظہر کا وقت ہوا, حضرت حسین نے دشمنوں سے کہا مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دو, تو سامنے والوں نے جواب دیا کہ تم باغی ہو اور باغیوں کو نماز کا وقت نہیں دیا جائے گا. حضرت حسین نے کہا باغی تو تم ہو, ہم تو ہمارے نانا کے دین کو اٹھا رہے ہیں. جب وقت نہیں دیا تو صلاۃ الخوف پڑی, 26 آدمی نماز میں اور 26 آدمی مقابلے پر, اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. ان 52 آدمیوں نے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے, اللہ اکبر, کسی کا سر پھوٹا ہوا, کسی کے پاؤں میں نیزہ لگا ہے, کسی کو تیل لگا ہے, کسی کو یہاں سے خون یہاں سے خون, جبرا ٹوٹا ہوا ہے, اور 20 آدمی اپنے شہید پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے ظہر کی نماز اسی عالم میں ان لوگوں نے ادا فرمائی. ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر تم ہماری بات کو جذبات پہ محمول نہ کرو تو ہم کہیں گے تم پانی میں وضو کرتے ہو، حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے خون میں وضو کیا تھا. وہ تو ہمیں یہ سبب دے گئے کہ اس عالم میں بھی نماز پڑھنا ہے. ہم نے تو درد سر میں نمازیں چھوڑ دی، ہم نے معمولی بخار میں نمازیں چھوڑ دی، ہم نے معمولی بہانوں سے نماز کو چھوڑ دی. کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے؟ اور عصر سے پہلے میدان صاف ہو گیا، سب شہید ہو گئے، بچیاں بچی، نبی کی نواسیاں. اس ظالم امت نے کسی کو معاف نہیں کیا، اس ظالم امت نے کسی کو معاف نہیں کیا، نبی کی نواسیوں کو بھی ہاتھ کڑی پہنائی اور لے کر چلنے لگے. صرف ایک جوان بچ گیا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندگی بھر روتے رہے، زندگی بھر روتے رہے. غلام نے پوچھا، آقا بہت روتے ہو. فرمایا، کیا بتاؤں تمہیں، یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تو یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، میری تو پوری فیملی اجاڑ دی گئی، میرا تو کوئی نہیں رہا، مجھے کیسے رونا نہ آئے. پوری زندگی روتے رہے زین العابدین رضی اللہ تعالی. عصر سے پہلے میدان صاف ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر جب زیاد کے سامنے پہنچا ہے تو لکڑی مارنے لگا چہرے پر اور یوں کہنے لگا، بڑا خوبصورت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ مار اس چہرے پر، میں نے میرے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، میرے نبی نے ان چہروں کو بوسے دیے ہیں، تو اس چہرے پر نہ مار. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پر اٹھایا ہے، ہمارے حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو اگر تم میری بات کو جذبات سے محمول نہ کرو تو میں تمہیں کہوں گا کہ وہ نیزے پر اس کا سر ہے، لیکن اللہ سے یوں کہہ رہا ہوگا، اے اللہ اگر تو ابھی بھی اجازت دے تو اس عالم میں عصر کی نماز پڑھ کے تیرے دربار میں آؤں گا. نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی. آج میرا جوان بہانہ بناتا ہے، پینٹ پہنی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، سوز پہنے ہیں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا جوڑ مجھے نماز سے روک رہا ہے. میرے بھائیو یہ سب وقتی ہے، یہ سب وقتی ہے، اور اللہ کے سامنے حضوری یقینی ہے. وہاں ہم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کے سامنے منہ دکھانا ہے اور زندگی کو اس رب کے سامنے پیش کرنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اپنے صحابہ کی زندگی کو اور اپنے نبی کی زندگی کو نہیں اپنایا تو خدا پاک کی قسم سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہوگا. یہ جوانی، یہ دولت، یہ مال، یہ سب ایک وقت فنا ہونے والا ہے، یہ سب کا سب ایک وقت ختم ہونے والا ہے. رب کریم کے سامنے انسان کا حاضر ہونا یقینی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے، تھوڑی دیر، پھر رات شروع ہو جاتی ہے. فرمایا تھوڑی دیر کے لیے لوگ دن بھر کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر لوگ دن کے کام کو بھول جاتے ہیں اور رات کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں، سو جاؤ، بستر بچھاؤ، فلاں کرو، بچوں کو کہتے ہیں سو جاؤ، ہوم ورک ہو گیا سو جاؤ. تو تھوڑی دیر کے لیے مغرب کے بعد دن کے کاموں کا تذکرہ، پھر وہ سب بلا دیا اور رات کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں اور دن کے کاموں کو بلا دیتے ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی طرح انسان جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا تو دو چار دن تجھے لوگ یاد کریں گے، پھر تجھے بھی بھلا دیں گے. آج کون یاد کرتا ہے؟ اولاد بھی دو پانچ دن میں بھول جاتی ہے. اولادوں سے پوچھو، اپنے باپ کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اپنے باپ کی قبر کا پتہ نہیں ہوتا ہے. چند دن یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول بھلیا، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا. فرمایا تیرا آفتاب بھی جب قبر میں غروب ہوگا تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا. فرمایا اللہ کے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے, قبر کے اندھیرے میں جب تجھے کوئی یاد نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے میں تب تجھے یاد کروں گا, تیری قبر کو نور سے بھروں گا, تیری قبر کو منور کروں گا. اس لیے عشاء اور فجر کی نماز کو نہ چھوڑو. عشاء اور فجر کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے, عصر کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی عصر کی نماز بھول سے چھوٹ گئی اس کو ایسا نقصان کہ اس کے اہل و عیال لٹ گئے, اور جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی اس کا اتنا نقصان کہ گویا اس کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو گئے. خود بخاری شریف کی روایت. نمازوں کی اہمیت کو سمجھو. ایک تو عبادت ہے ہمارے پاس, اس کو بھی ہم نے بھلا دیا, اس کو بھی ہم نے. یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب بات ہے, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ بڑے محدث ہیں, کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا دنیا میں, جبکہ عبادت تو فرشتے بہت کرتے ہیں, اللہ ہم سے زیادہ عبادت کرتے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں, جو قیام میں ہے وہ قیام میں, جو سجدوں میں ہے وہ سجدوں میں, اور ہم سے زیادہ لمبا رکوع, ہم سے زیادہ لمبا سجدہ, ہم سے زیادہ لمبا قیام. یہاں تو امام صاحب اگر تھوڑی سی قرات فجر میں لمبی کر دیں تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب بہت لمبا پڑھتے ہیں, تھک جاتے ہیں, بدھے ہیں گر جائیں گے. ایک جگہ ایسا ہی ہوا, میرے ایک شاگرد وہاں گجرات میں امام تھے, وہاں میں بیان کے لیے گیا تو مجھے ایک دو صاحب نے مجھے کہا کہ اس طرح لمبی قرات کرتے ہیں. میں نے پوچھا اپنے شاگرد سے بھائی کتنی لمبی قرات, انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں, بس یہی صورتِ اما تسالون پڑھتا ہوں اور یہ صورتِ پڑھتا ہوں, کوئی لمبی قرات نہیں. تو پھر میں نے بیان میں وہاں ایک بات کہی, میں نے کہا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ لمبی قرات سے ہم گر جاتے ہیں اور چکر آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ہے یہاں مسجد میں گرے تو اچھا ہے, لوگ بازار میں گر رہے ہیں, مسجد میں گرو بہت اچھا ہے, نماز میں گرنے سے اچھا ہے کہ ہماری موت نماز میں آ جائے گی, سجدوں میں آ جائے گی, بہت اچھی بات ہے. بازاروں میں گرنے کے بجائے ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ مسجد میں روح پرواز ہو جائے. بہرحال میرے بھائیو, فرمایا وہ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, لمبا قیام, لمبا رکوع, لمبا سجدہ, تو عبادت تو وہ زیادہ کر رہے ہیں, پھر بندے کو کیوں پیدا کیا؟ ابن قیم نے اس کا جواب دیا, فرشتے عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے پاس نفس نہیں ہے, اس لیے ان کی عبادت میں عشق نہیں ہے. اللہ تو عشق والی عبادت چاہتا تھا, عشق والی عبادت, اسی لیے بندے میں نفس بھی دیا. اور جہاں نفس ہے وہاں عشق ہے, پیار ہے, محبت ہے, تو عشق والی عبادت چاہتا تھا. فرما یہی وجہ ہے کہ بندہ جب عشق کے ساتھ الا اللہ بولتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے. یہ نماز جو ہے نا, نماز ایک عجیب بات مجھے یاد آئی, مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی, فرمایا جب روزہ دنیا میں دیا, زکات دنیا میں دی اللہ نے, حج دنیا میں دی, تو نماز کے لیے اوپر کیوں بلایا؟ وہ کون سا ایسا مسئلہ تھا؟ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اصل نماز کے لیے نہیں بلایا تھا, اصل تو اللہ کے نبی کو آسمان کی سیر کرانے بلایا تھا کہ میرے پیغمبر تیری امت میں بڑے سائنسداں پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے کریں گے, تو تو بتا دینا تمہاری سائنس تمہیں مبارک, میں تو ساتوں آسمان پہ جا کر آیا ہوں. اصل تو اس لیے بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چاند پر جانے کے دعوے ہیں, میرے نبی تو ساتوں آسمان پر جا کر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم پلاٹ بنائیں گے وہاں پر, زمین بنائیں گے, بنا کے تو دیکھ لو تمہیں آفتاب کیسے جلا کر بھسم کر دے گا. تو اصل تو اللہ کے نبی کو اس لیے آسمانوں میں بلایا تھا تاکہ آسمانوں کی, اور یہ سفر انبیاء میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا, اور پھر قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا. یہ ایک سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جہاں جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, سارے مناظر دیکھ لیے, اور دربار رب میں جب پہنچے تو فقان قاب قوسین او ادنا, اللہ سے اتنے قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانے رکھی جائیں اور کتنا فاصلہ ہوتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اتنے قریب ہوئے. فاوہا الی عبدہ ما اوہا, پھر اللہ کہتا ہے مجھے اپنے بندے کو جو وحی کرنا تھا وحی کی. کیا وحی کی؟ حدیثوں سے اشارہ ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوئی تو التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری قولی عبادت, میری فعلی عبادت, میری زبانی عبادت, میری مالی عبادت, اے اللہ میں سب تیرے اوپر قربان کر رہا ہوں, تیرے لیے کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, میرے نبی تجھ پر سلام ہو رحمتیں ہو. نبی نے دیکھا کہ رب دینے پر آیا ہے تو اکیلا کیوں لو, تمام پہلے کے انبیاء کو بھی لے لیا اور اپنی امت کو بھی لے لیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے دلوں کو ہلانے والی بات بخاری شریف میں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود ناقل ہے, فرمایا اے لوگو عبد صالح بن جاؤ, نیک بندے بنو, التحیات والی دعا تمہیں لگ جائے گی, التحیات والی دعا تمہیں لگ جائے گی. اور اس دنیا میں کتنے لوگ التحیات پڑھ رہے ہیں اس وقت, اربوں خربوں انسان نماز پڑھ رہے ہیں, کتنی مرتبہ التحیات پڑھ رہے ہیں, ان میں سے کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا, کوئی تو عبدال ہوگا, کوئی تو غوث ہوگا, کوئی تو کتب ہوگا, کوئی تو اللہ کا ولی ہوگا جس کی دعا اللہ سنتا ہوگا. اگر ہم نیک بنیں گے تو اس نیک اور صالح آدمی کی والا عباد اللہ الصالحین والی دعا ضرور لگ جائے گی اور اللہ کی رحمتیں ہم پر اترے گی. لیکن عبد صالح تو بنے ہم, پہلے نیک بندے تو بنے. فرمایا کہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہے, اب آگے سنیے نماز وہاں کیوں ملی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اپنی امت کو وہاں یاد کیا تو یقیناً دل میں یہ بھی بات آئی ہوگی پیغمبر کے کہ اللہ اتنا اونچا مقام تو نے مجھ کو دے دیا کہ تیرے دربار میں مجھے حاضری ہو گئی, میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ باپ اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے تو سوچتا ہے میرے بیٹے کو یہ مقام کب ملے گا, میرے بیٹے کو یہ مقام کب ملے گا, یہاں مہمان میں ہوا ہوں, میرا بیٹا یہاں مہمان کب ہوگا؟ ہر باپ کی یہ تمنائیں ہوتی ہے. نبی کی تمنا امت پر تھی, میری امت, میری امت, میری امت, مجھے تو یہ مقام مل گیا, میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ جب یہ بات نبی کے دل میں آئی ہوگی تو اللہ جل شانہ نے نماز عطا فرمائی اور یہ کہا میرے محبوب تجھے یہ مقام میں نے دیا ہے, تیری امت اگر نماز پڑھے گی تو نماز میں تیری امت کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا. ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود, بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے سجدوں کے اندر, جب سجدوں میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نبی کو ہر وقت اپنی امت کی فکر. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا, میں نے جگہ جگہ نقل کیا ہے, علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں, انہوں نے سمرقند کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سمرقند میں ایک بیوہ عورت کسی مالدار کے پاس مدد مانگنے گئی کہ میرا تعاون کرو, میری مدد کرو, اور پھر اس نے کہا میں بیوہ ہو گئی, میرے دیور اور جیٹھ نے میری جائیداد کو لے لیا, میرے تین چار بچے ہیں اور میں سید ہوں. اس نے کہا میں سید ہوں, نبی کی آل اولاد میں سے ہوں. تو مالدار نے کہا کہ تو سید ہے, اس کی دلیل لا. میں کیسے مانوں تو سید ہے, تو دلیل لا. وہ کہنے لگی میرے پاس کیا دلیل ہے, بس میں اتنا جانتی ہوں میں سید ہوں. تو اس مالدار نے جھٹکار کر نکال دیا کہ جھوٹ بول رہی ہے, نکل جایا یہاں سے, اس کو نکال دیا. کہیں گئی ہوگی مدد کے لیے. یہ مالدار رات میں خواب دیکھ رہا ہے, نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں ہیں اور ایک شاندار مکان ہے. قسطلانی بہت بڑا محدث ہے, وہ نقل کر رہا ہے. شاندار مکان ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں یہ مکان اپنی امت کے ایک مومن کو دلاؤں گا, اپنی امت کے ایک مومن کو دلاؤں گا. تو یہ مالدار خواب میں یوں کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب میں بھی تو آپ کی امت کا مومن ہوں, آپ مجھے دلا دیجئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تم مومن ہو اس کی دلیل لاؤ. تم نے میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی صبح میں کہ سید ہو اس کی دلیل لاؤ, تم مومن ہو اس کی دلیل لاؤ. وہ چونک کر اٹھا, بے چین ہے, تلاش کر رہا ہے کہ وہ عورت ہے کہاں. تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ کسی مجوسی نے پناہ دے رکھی, پارسی نے پناہ دے رکھی. اس سے منت سماجت کرنے لگا کہ یہ عورت مجھے دے دے, اس فیملی کو مجھے دے دے, میں ان کی کفالت کروں گا. تو اس پارسی نے منع کیا. تو یہ کہنے لگا تو نان مسلم, یہ مسلم نباہ نہیں ہو سکتا ہے تمہارا, میرے حوالے کر. تو پارسی کہنے لگا مجھے تو نان مسلم مت کے, غیر مسلم مت کے, اس فیملی کی برکت سے اللہ نے مجھے کل ایمان دے دیا ہے. اور اگلی سنو, کستلانی لکھ رہے ہیں, فرمایا وہ نو مسلم یوں کہنے لگا کہ رات میں جب میرا نبی تجھے اس مکان سے نکال رہا تھا, اس فیملی کی برکت سے مجھے اس مکان میں داخل کر رہا تھا. میرے بھائیوں, یہ تو اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے محبت, سید سے, اس نبی کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت اپنی امت سے ہے, اپنی امت سے اس سے زیادہ محبت. اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے کل ہر نبی یوں کہتا ہوگا قیامت میں یا رب نفسی نفسی, یا اللہ میری ذات, میری ذات کو میں بچاؤں. اس وقت میرے نبی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں گا یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت میری امت میری امت. حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے کہ قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں یا رسول اللہ اتنے بھیڑ میں. فرمایا مجھے تین جگہ تلاش کر لینا, یا تو میں حوض کوثر پر اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, وہاں نہ ملوں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں گا, اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پھر پل صراط کے قریب کھڑا کھڑا, مسلم کی روایت ہے, پل صراط کے قریب کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا, اللہم سلم سلم, اللہم سلم سلم, اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار دے, یہ گرنے نہ پائے اندر میں. اس نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر, ہر وقت اپنی امت میں کرتے رہے, ہر وقت اپنی امت میں کرتے رہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, جبریل امین تشریف لائے, فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت بھی حاضر ہے باہر ہے, آپ سے اجازت مانگ رہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر آ رہے. فرمایا بلا لو. بلایا, سلام کیا, فرمایا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور یوں کہا ہے کہ میرے پیغمبر اگر آنا چاہیں تو لے آؤ, اور اگر دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دو, عشما شیتا, جتنا رہنا ہو رہنے دو. اللہ کے حبیب نے جبریل امین کی طرف دیکھا اور سوالیہ نظر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے. جبریل نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے. فرمایا میں تو رائے پوچھتا ہوں. تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ چلیں تو بہتر ہوگا, ان اللہ تبارک و تعالی لمشتاق فی لقائک, اللہ تمہاری ملاقات کا مشتاق ہے, جنت سواری گئی ہے آپ کے لیے, فرشتے استقبال میں ہیں آپ کے لیے اگر آپ چلیں تو. فرمایا اچھی بات ہے, میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے رب سے پوچھ کر آؤ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. رب سے پوچھ کر آؤ میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا. جبریل تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یوں کہا کہ آپ فکر نہ کریں, بے فکر ہو کر آ جائیں, میں آپ کی امت کو اگلی امتوں کی طرح ہلاک نہیں کروں گا. آج جو ہم جی رہے ہیں نا میرے بھائیو, یہ نبی کی دعاؤں کے صدقے میں جی رہے ہیں, یہ حضور کی دعاؤں کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں, ورنہ میرا اور آپ کا اعمال کا کوئی کمال نہیں ہے. جو نبی اس امت کے لیے اتنا طرف کے گیا ہے, اس امت کے پاس درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اس امت کے پاس درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب ملنے آئے, مسافہ کیا. حضرت نے اس سے پوچھا کہ تمہارا عمل کیا ہے بتاؤ. مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا تمہارا عمل کیا ہے. میرے حضرت سے میں نے یہ واقعہ سنا شیخ یونس صاحب سے. فرمایا تمہارا عمل کیا ہے. تو وہ چھپانے لگے اپنے عمل کو. فرمایا نہیں عمل بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ میں روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. فرمایا اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ٹھنڈک اور خوشبو آ رہی ہے. ٹھنڈک اور خوشبو آ رہی ہے. حضرت شیخ نے فرمایا جتنے درود پڑھتے ہو اس سے زیادہ پڑھو. اور ساتھ ساتھ فرمایا اتنا ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا وہ میرے پاس آتے تو میں یوں کہتا کہ جتنا درود پڑھتے ہو اس سے زیادہ پڑھو اور قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرو. اس لیے کہ نبی پر درود بھیجنے سے اگر ہاتھوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے تو کلام پاک کو پڑھنے سے بدن میں خوشبو پیدا ہو جائے گی. درود شریف بھی خوب پڑھو اور قرآن کریم بھی خوب پڑھو. اللہ کا کلام بھی خوب پڑھو اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی خوب پڑھو. یہ نبی اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کر گیا اور بے چینی اضطراب اللہ کو رحم آ گیا اس نبی پر. اور یوں کہنا پڑا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین. میرے پیغمبر آپ تو ان کے پیچھے اتنے رو رہے ہو کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں آپ ان کی وجہ سے اپنی جان نہ دے بیٹھو. اس سے انداز ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے کتنا روتے تھے. آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی. کیسے کیسے اس امت کے باپ میں ارشادات فرمائے. اپنی امت کا مقام کتنا اٹھایا آپ نے. اپنی امت کو کتنا بلند کیا اللہ کے دربار میں. کتنا بلند کیا. حدیث شریف میں آتا ہے یہود قوم جب دنیا میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ ہفتے کا ایک دن مقرر کرو جس دن تم ہماری عبادت کرو گے. انہوں نے جس دن کو مقرر کیا وہ سنیچر کا دن. آج بھی ان کے وہاں سنیچر ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرے وہاں یہ دن پسندیدہ نہیں تھا لیکن تم کہہ رہے ہو منظور ہے. لیکن اب تمہیں جمعہ کے غروب سے سنیچر کے غروب تک 24 گھنٹے ہماری عبادت میں گزارنے ہوں گے. 24 گھنٹے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان لوگوں نے ہیلے اور بہانے کیے اور سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے تو قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونو قردتن خاسئین. ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دی. عیسائیت جب دنیا میں آئی تو ان سے کہا تم بھی کسی دن کا انتخاب کرو ہماری عبادت کے لیے. انہوں نے اتوار کا انتخاب کیا. سنڈے کا انتخاب کیا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے وہاں یہ دن پسندیدہ نہیں. اللہ کہہ رہا جس سے ہمیں بہت محبت ہے وہ اللہ نے کہا میرے وہاں اس کا انتخاب نہیں. لیکن اب سنیچر کے غروب سے مغرب کے غروب تک سوائے میری عبادت کے تم کوئی کام نہیں کر سکو گے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھلونا بنایا اور بجائے عبادت کے عیاشیوں میں گزار رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ان سے بھی کہا گیا ہفتے کا ایک دن میری عبادت کے لیے مقرر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن کا انتخاب فرمایا وہ جمعہ کا دن. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے رب کو بھی جمعہ ہی پسند تھا. جمعہ اللہ کا پسندیدہ ہے. ابھی اللہ تو نے اگلی قوموں سے 24 گھنٹے مانگے ہم سے کتنا وقت مانگے گا. تو اللہ نے فرمایا تم تو میرے محبوب نبی کی امت ہو اور بڑھاپے میں آئی ہو اور بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے. کام کم شاباشیاں زیادہ. تم بڑھاپے میں آئے ہو. تم سے میں 24 گھنٹے نہیں مانگتا تم سے تو میں تھوڑا سا وقت مانگتا ہوں. کتنا وقت. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جانا اور جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو اس صورت میں سنتوں کے ساتھ پڑھ کر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. زمین میں پھیل جانا روزی روٹی کے لیے. میں تمہیں مسجد میں تسبیح لے کر نہیں بٹھاؤں گا. آدھا پونا گھنٹہ لیا آدھا پونا گھنٹہ اس امت سے بہت تھوڑا وقت. جب لینے پر آیا تو اس امت سے پونا گھنٹہ لیا ایک گھنٹہ لیا اور دینے پر آیا تو کتنا دیا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن میں مرے گا یا جو جمعہ کی رات میں مرے گا، یعنی 24 گھنٹے جمعرات کے غروب سے جمعہ کے غروب تک میں 24 گھنٹے میں جو مرے گا، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو، اللہ قبر کے فتنوں سے اور قبر کے سوالوں سے قیامت تک اس کی حفاظت کر لے گا. دینے پر آیا تو اتنا دیا اور لینے پر آیا تو اتنا لیا. یہ اس لادلی امت کے ساتھ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی بخشش ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے، مشکات شریف کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، فرمایا اللہ سے جمعہ کی موت مانگتے رہو، اس لیے کہ اعمال پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. جمعہ کی موت مانگتے رہو اللہ سے، مقدر ہوگی تو اللہ دے گا، اور اگر مقدر نہیں ہوئی اور کسی اور دن میں بھی تمہاری موت ہوئی تو اللہ تمہارے ساتھ جمعہ جیسا ہی معاملہ کرے گا، اس لیے کہ انا عبد ذنی بھی، میں بندوں سے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اس کا گمان یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں تو اور دنوں میں بھی اللہ یہی معاملہ کرے. تو میرے بھائیوں، اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا. ابن قیم نے لکھا عشق والی عبادت، اسی عشق پر اب دیکھو کیسا عشق پر نوازتا ہے. فرمایا رات کے اندھیروں میں تم نے عشاء اور فجر کی نماز اور تہجد کی نماز میں سب چھوڑ چھاڑ کر گرم گرم بستر کو چھوڑا اور بیوی کو چھوڑا اور میٹھی میٹھی نیند کو قربان کیا اور میرے سامنے آ کر کھڑے رہو گے. اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں اعلان کرتا ہوں، ہے کوئی معافی کا مانگنے والا معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی عزت کا. یہ کس پر فرما رہے ہیں؟ چونکہ بندے نے عشق میں نیند کو قربان کیا، بیوی کو چھوڑا، تو اللہ بھی اس کے اوپر اپنے انعامات کو قربان کرتا ہے. اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے. بہرحال بات سے بات نکلتی چلی گئی، مجھے تو اس سورت کی تشریح کرنا تھا، رایت الذی یکذب بالدین کی، جس کے اندر رب کریم نے ہماری تھوڑی سی اخلاقی پکڑ بھی فرمائی ہے اور عبادتی پکڑ بھی فرمائی ہے. میں اس کا ترجمہ کر کے مختصر تشریح کر دوں، میرے پیغمبر آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو نہیں کھلاتے لیکن دوسروں کو ترجیح بھی نہیں دیتے غریبوں کے کھلانے پر، بلکہ دوسروں کے لیے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں کوتاہیاں اور سستیاں کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی ماعون کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خیر کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خیر کی چیزوں کو بھی روکنے والے بن جاتے ہیں. اس میں اخلاقیات بھی پکڑ کی گئی ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. سورت اتری بھی اسی لیے تھی کہ مکے میں ایک چچا کے ہاتھ کے نیچے اپنا یتیم بھتیجا تھا، اور بھتیجے نے جب اپنا حق مانگا تو چچا نے دھکا دے کر نکال دیا. یتیم، قرآن کریم اس کے بعد میں کہہ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کے مال کو ناحق کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. وسیصلون سعیرا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. میرا نبی بھی یتیم تھا. یتیمی کی صفت اللہ کو پیاری ہے. حضور نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر تم نے محبت سے ہاتھ رکھا، کچھ نہیں دیا اس کو، تم نے کچھ نہیں دیا، صرف محبت سے ہاتھ رکھا. فرمایا کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہوں کو معاف کریں گے. یتیموں کے باب میں بڑی فضیلت ہے. خیر خواہی سوچنا بڑی چیز ہے. خیر خواہی کسی کے باب میں سوچنا، امام غزالی نے لکھا ہے، حدیث نہیں ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی بیمار کو دیکھ کر تمہارے دل میں رحم آیا، غم آ گیا کہ ہائے بیچارہ کینسر کی بیماری میں ہے، چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، اس کی اولاد کا کیا ہوگا اگر یہ مر گیا، صرف تمہیں رحم آیا، فرمایا امید ہے کہ اس رحم کے صدقے میں اللہ تم کو اس بیماری سے حفاظت فرما لے گا. امت کے باب میں رحم کا کام، شفقت کا کام، محبت کا کام. وہ مشہور واقعہ ہے کہ میرا نبی عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں باہر، اور ایک بچہ مایوس سا کھڑا ہے. حضرت اس کے پاس گئے، بیٹے کیوں مایوس؟ اس نے کچھ نہیں کہا. پھر پوچھا. حضرت بیٹھ گئے اس کے پاس، بیٹے بتا کیوں مایوس ہے تو؟ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آئے اور یوں کہا، اللہ کے نبی آپ کو معلوم ہے میرے والد احد میں شہید ہو گئے، میرا باپ نہیں، میری ماں کا دوسرا نکاح ہوا، اور دوسرے جو میرے والد ہیں نہ اتنی محبت ہیں اور نہ ان کے پاس مال ہے کہ مجھے کپڑے سلا کر دیں. میں سب کے عید کے کپڑوں کو دیکھ کر آج میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، مرحوم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھا لیا، گھر لے گئے. بیٹی فاطمہ سے فرمایا، بیٹی اس کو غسل کراؤ اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ ہوتے ہو وہ پہناؤ، میں اس کے انتظار میں ہوں، تم تیار کرو وہاں تک. مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ سارے لوگ میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور میرا نبی ایک یتیم کا انتظار کر رہا ہے. یتیم، یتیموں کے بعد میں خیرکاہی بہت بڑی چیز ہے. دولت کے نشے میں آ کر یتیموں کو، غریبوں کو نہ بھولو، ان کی خیرکاہی کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو. جب وہ بچہ تیار ہو گیا، نبی نے اٹھا لیا اور فرمایا، آج سے محمد تیرا باپ ہوگا. اب وہ بچہ خوشکسال ہے اور ان بچوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ تو تمہارا باپ ہے، میرا باپ تو کائنات کا نبی ہے. کتنے پیار سے اللہ کے نبی نے اس کے دل کو جیت لیا. فرمایا، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی لوگ ہیں قیامت کے منکرین جو یتیم کو دھکا دیتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے، خود تو نہیں دیتے لیکن کسی کو کہتے بھی نہیں ہے کہ بھائی ان کو دو. بخاری شریف میں روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حکیم ابن حزام آئے، غریب صحابی، مانگا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. اللہ کے حبیب نے دوسرے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا سفارش کرو اس کی، سفارش کرو. تو وہ دونوں صحابہ نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ ان کو دیجئے، ان کی مدد فرمائیے، یہ غریب صحابی ہے. اللہ کے حبیب نے دیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں تو دینے ہی والا تھا، میں تو جانتا تھا میرے حکیم کو کہ ضرورت مند ہے، لیکن میں نے تم سے سفارش اس لیے کرائی تاکہ میں ثواب میں تمہیں بھی شریک کر لوں. میرے بھائیو، اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، کسی سے سفارش کرا کر اگر ثواب کما سکتے ہو تو کماؤ. ہماری عزت کسی کے کام آ جائے کتنا بہتر ہے، ہماری زبان کسی کے کام آ جائے. اپنی زبان اور اپنی عزت کو اپنے پیٹ کے لیے استعمال کرنا یہ کمال نہیں ہے، امت کے لیے استعمال کرو یہ کمال ہے. سفارش کرا کر کسی کا کام بنا سکتے ہو بنا دو. اللہ نے اس آیت میں یہی کہا، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، جو ترغیب نہیں دیتے ہیں مسکینوں کے کھلانے پر، دوسروں کو سفارش نہیں کرتے. فویل، یہ تو اخلاقیات کا مسئلہ تھا، آگے عبادتوں کا مسئلہ، جن کی عبادتیں کوتاہیوں میں، سستیوں میں ادا ہو رہی ہے اور پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی خیر کی چیزوں سے بھی روکنے والے بن جاتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، روکنے والے بنتے ہیں خیر کی چیزوں کو، کبھی پانی نہیں دیتے، کبھی کیا نہیں دیتے، کبھی میری ذرا سی دشمنی ہو گئی تو میں سامنے والے کو کہتا ہوں مت دینا اس کو. اللہ اکبر، میری دشمنی سے میں کیوں روکنے والا بنوں؟ میری زبان، میری عزت اگر کسی کے کام آ جائیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے اللہ ہماری ستاری فرمائیں گے. میرے بھائیو، یہ سورت ہمیں بہت کچھ نصیحت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد و بارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ پہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ، رحمتوں اور مغفرتوں والا آخری عشرہ ہم پر طلوع ہونے والا ہے. الہ العالمین، اس آخری عشرے میں ہمارے لیے مغفرت کے وعدے فرما دے، ہمارے لیے مغفرت کے وعدے فرما دے، ہمارے لیے مغفرت کے وعدے فرما دے. اے اللہ ہر طرح کی عافیتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، بد اخلاقیوں سے ہماری حفاظت فرما، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غلط طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی عبادتوں میں ذوق نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما، دکھلاوے سے حفاظت فرما. رب کریم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں نمازوں میں مزے نہیں آ رہے. اللہ ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی تو پڑھتے ہیں لیکن دل و دماغ میں تو نہیں ہوتا ہے. اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں، اللہ ہم تجھے بھول چکے ہیں. اللہ تیری یادوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، ہمیں ذکر کی حلاوت نصیب فرما، ذکر کی مستی نصیب فرما، تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے قرآن پر موت نصیب فرما، ہم تو تیری مسجدوں میں مرنا چاہتے ہیں، تیرے قرآن پر مرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تیری حدیث پر مرنا چاہتے ہیں، ہم تو سنتوں پر مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہم بازاروں میں مرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کے تذکروں پر مرنا نہیں چاہتے، ہم تو تیری یادوں پہ مرنا چاہتے ہیں. اے اللہ میرے مکان کے سامنے کوئی کورا کباڑ ڈال دیتا ہے مجھے غصہ آتا ہے. اے اللہ دل تیرا مکان ہے، اس دل پر ہم نے گناہوں کا کتنا کورا کباڑ ڈال رکھا ہے. رب کریم تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا، لیکن اے اللہ تو حلیم ہے، تو بردبار ہے، تو توبہ کا موقع دیتا ہے. اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ما بعد الموت کی زندگی بہت آسان فرما، بہت آسان فرما. دنیا میں ذرا سی سردی لگتی ہے، الہ العالمین ہم سویتر پہ سویتر پہن لیتے ہیں. اللہ قبر میں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں میں سلائے جائیں گے، کہاں وہ سویتر ہوں گے؟ الہ العالمین حفاظت کرنے والی تیری ہی ذات ہوگی. اللہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آپ ہمارے مونس بن جانا، ہمارے غمخار بن جانا، ہمارے مونس بن جانا، ہمارے غمخار بن جانا. اللہ قبر کی اندھیریوں کو چھاپ دینا اور ہماری قبروں کو نور سے منور فرما دینا. اللہ ہماری مدد فرمانا، ہماری نصرت فرمانا. اللہ قیامت میں جب اٹھائیں ہمیں رسوا اور ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا. حضور کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت عطا فرمانا، تیرا دیدار اور زیارت نصیب فرمانا. اے اللہ تیری زیارت سے ہم سب کو محظوظ فرمانا. اے اللہ اے الہ العالمین ہم حساب کے لائق نہیں ہیں، آپ بغیر حساب کے ہمیں جنت عطا فرما دینا. الہ العالمین دنیا میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالات کو، ان فتنوں کو ختم فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے، امن و امان کو قائم فرما دے. اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دے، اللہ آبرو عزت والی زندگی نصیب فرما دے، فتنوں کو ختم فرما، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.